بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان غنبر رضوی حاضر خدمت ہے ناظرین کرام ہم خداوند عالم کا خاص شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں ان حالات میں پیدا کیا اس وقت پیدا کیا کہ جب انقلاب اسلامی آ چکا تھا وہ وقت کہ جب ہم نے دیکھا کہ اسلام دوبارہ سے اپنے عروج کی جانب سفر شروع کیا وہ وقت کہ جب ہم نے دیکھا کہ لوگ جس ذکر کو بھلا چکے تھے وہ ذکر دوبارہ زندہ ہوا یعنی وہ ذکر امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام تھا جو لوگوں کے ذہنوں سے آہستہ آہستہ محو ہوتا جا رہا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوا لوگوں کے اندر امید جاگی کہ نہیں مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ پچھلی صدی کی عظیم ترین شخصیت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے ملت اسلامیہ کو سوچنے کا نیا سلیقہ سکھایا انہوں نے بتایا کہ اسلام دنیا پر حکمرانی کے لیے آیا ہے ہمارا ایک امام موجود ہے کہ جس کے ظہور کے لیے ہمیں زمینہ سازی کرنی ہے آج اسی خمینی بت شکن کی 33ویں برسی پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے آج ہم نے اپنا پروگرام اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے ناظرین کرام کوئی شخص جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنا وصیت نامہ اس انداز سے چھوڑتا ہے کہ اس کا وصیت نامہ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اور وہ شخصیت جب امام خمینی ہو تو ان کے وصیت نامے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ہم نے اپنے ان پروگرام میں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے 33ویں برسی کے عنوان سے منعقد کیے گئے ان کا ہم نے عنوان بھی امام خمینی کا وصیت نامہ جسے آخری پیغام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کو جو ہے نا عنوان قرار دیا ہے ہم نے اپنے اس پروگرام میں آج دعوت دی ہے ایک مرتبہ پھر آغا مبشر حیدر زیدی صاحب کو آغا صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں یقیناً آپ کے بہت سارے مجالس ہیں معروف خطیب ہیں اس کے علاوہ مرکز علم و عمل میں بھی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور الہادی اسکول ماشاءاللہ آغا صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے آغا صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
آغا تسلیت عرض کرتے ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 33ویں برسی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بھی اور جیسے میں نے ابھی انٹرو میں بتایا کہ ہم امام خمینی کے وصیت نامے پہ ہی گفتگو کرنا چاہیں گے آپ سے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی تھی کہ ہم امام خمینی کے وصیت نامے پہ تذکرہ کریں گے اسی کو جو ہے نا اسی بھی بات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم امام خمینی کے وصیت نامے میں وارد ہوں میں چاہوں گا یہ کہ آپ تھوڑا سا اگر وصیت نامے کی کسی بھی وصیت نامے کی اہمیت پہ جو ہے نا تھوڑے سے گفتگو کر لیں تو پھر ہم امام خمینی کے وصیت نامے پر بات کریں
بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ وزڈم گیٹ پہ کے توسط سے آپ لوگ جو کام انجام دے رہے ہیں الحمدللہ قابل قدر ہے مختلف موضوعات پر مختلف مناسبتوں پر آپ کی جانب سے جو پروگرامز آتے ہیں ریکارڈ کیے جاتے ہیں آن ایئر جاتے ہیں لائیو ہوتے ہیں اس سے الحمدللہ معاشرے کے اندر آگاہی اور تربیت کا ایک سلسلہ جاری ہے خدا آپ کی ٹیم کو مزید توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ دوسرے طور پہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی 33ویں برسی کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کروں گا یقیناً امام خمینی کا فقدان ایک ایسا فقدان ہے کہ جو آج بھی محسوس کیا جاتا ہے مخصوصاً جس نسل نے امام خمینی کو دیکھا ان کی چاہے دور سے ہی دیکھا ظاہر ہے جو دوسرے ممالک میں رہنے والے افراد تھے وہ نزدیک تو نہیں تھے لیکن کتابوں میں دیکھا تصویروں میں دیکھا ویڈیوز میں دیکھا تو امام خمینی کی جو شخصیت کا ایک کرسمہ تھا بہرحال اس نے ان سب کو متاثر کیا تو اس نسل کے جتنے بھی افراد موجود ہیں وہ سب اس غم کو آج بھی ویسے ہی محسوس کرتے ہیں بہرحال ایک 33ویں برسی آ گئی ہے خدا کا شکر ہے کہ امام خمینی کے بعد اس انقلاب کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے فرزند صالح کے ہیں اور بہترین شاگرد کے ہیں ان کے مکتب کے اور ان کے ہر دل عزیز شخصیت رہبر معظم سید علی حسینی خامنہ ای کے ہاتھوں میں آئی اور خدا کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ اسی قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے ان کی عزت اور ان کی فراست اور تدبیر میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ دوسری جو آپ نے سوال پوچھا وصیت دیکھیں قرآن کریم میں بھی وصیت کا تذکرہ اور اسلامی تعلیمات کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ ہے وصیت جیسے آپ نے اپنے مقدمے میں بیان کیا کہ ہر انسان جو اس دنیا سے بہرحال جانے کے لیے ہی آیا ہے اگر اس کے پاس کچھ ایسی قیمتی شے ہو کہ جس کو اس نے اپنے بعد والے لوگوں کے حوالے کرنا ہو یا اس کے بعد والے لوگوں تک وہ پہنچے گا جو ورثہ کہلائے گا
تو بہتر ہے کہ اس کی وصیت کر کے جائے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس میں کس کا کیا حق ہے، کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے. اب جتنا جتنا چیز کی اہمیت بڑھتی جائے گی اتنا وصیت کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی. پہلے میں آیت قرآنی آپ کے سامنے بیان کر دوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. ظاہراً اس کے اندر جو بیان کیا گیا وہ مال سے متعلق ہے کہ جب کسی کا آخری وقت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو اس کے لیے فرض ہے. کتبہ کا لفظ آیا جیسے ہم ماہ رمضان کی جو روزوں کے لیے آتا ہے، کتبہ علیکم الصیام فرض قرار دیا گیا ہے. یہاں پر فرض ہے، تم پر فرض ہے، تم میں سے جس کے اوپر بھی موت کا وقت آ جائے فرض ہے کہ اگر اس کا کچھ خیر یا مال بچا ہو تو وہ وصیت کرے. کس کے لیے کرے؟ اپنے والدین کے لیے کرے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کرے. اور یہ حق ہے متقین کے اوپر، یعنی ایک فرض ہے جو متقین کے اوپر تو انتہائی سی تاکید ہے. روایات میں بھی وصیت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اس کے ظاہر ہمارا موضوع خود وصیت نہیں بلکہ وصیت امام خمینی سے اقتباسات اور اس کے نتائج ہیں، لیکن وصیت بہت سارے آئندہ آنے والے جھگڑوں میں بچا سکتی ہے. عمومی طور پر اگر بات کی جائے، وصیت اگر ہو تو آئندہ آنے والی نسلوں یا اولادوں میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس سے انسان بچ سکتا ہے، اگر جو ہے وہ مومنین اس پر عمل انجام دیں تو انشاءاللہ یہ وصیت جو ہے وہ خود خانوادوں کے اندر اتفاق اتحاد کو برقرار رکھ سکتی ہے. امام خمینی کی وصیت کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ امام خمینی چھوٹا سا مال چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ اس صدی کی عظیم ترین امانت جو عالم اسلام کی امانت ہے، جس کا عنوان جمہوری اسلامی ایران، اور اس سے پیچھے جا کر دیکھیں گے تو انقلاب اسلامی ہے. انقلاب اسلام جڑ گیا ایران، لیکن یہ حقیقت میں اسلامی انقلاب تھا جو ایران سے طلوع ہوا، لیکن اس اسلامی انقلاب نے پوری دنیا کو، مستضعفین کو اپنے جو ہے وہ اثر میں جکڑ لیا. اور آپ دیکھیں گے اس انقلاب سے آج تقریباً کم و بیش 40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے. اس انقلاب کے اثرات پوری دنیا پر آ رہے ہیں. تو اتنی اہم چیز جب امام خمینی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یقیناً وصیت کی ضرورت بہت زیادہ ہے، وصیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے. چونکہ ہم اگر تاریخ کا سرسری سا مطالعہ کریں، وہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایک مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہے جو مخصوصاً استعمار استکبار کے خلاف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے دشمن کی پہلی سازش یہ ہوتی ہے کہ اس تبدیلی کو کسی طرح سے پلٹا دے، اس کو غیر مؤثر بنا دے. لیکن جب دشمن یہ کام نہیں کر پاتا تو پھر وہ اگلے مرحلے کا انتظار کرتا ہے. وہ یہ کرتا ہے کہ جو بھی اس تبدیلی کو لانے والا شخص ہے، فاؤنڈر ہے، بنیان گزار جس کو ہم فارسی میں کہتے ہیں، یعنی بانی ہے، اس کے اس دنیا سے جانے کا انتظار کرتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے نظریات میں تحریف کی جائے، اس کے جانے کے بعد جو ہے وہ مشکلات کو وجود دیا جائے تاکہ اس تبدیلی کو مثبت سے منفی کی طرف دوبارہ پلٹایا جائے، اپنے اہداف حاصل کیے جائیں. عیناً یہی چیز انقلاب کے ساتھ بھی ہونی تھی. امام خمینی بصیرت شخصیت کے جو فقط چند سال نہیں ہیں، اگر کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ چند صدیوں آگے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یقیناً انہوں نے جو سفر طے کروایا ہے وہ صدیوں کا سفر طے کروایا ہے. لہٰذا انہوں نے اس چیز کو یقیناً دیکھا اور وہ جانتے تھے کہ اس انقلاب کے بعد بھی کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے. لہٰذا امام خمینی نے اس وصیت کو لکھا. ان کی اس وصیت کی اہمیت اس عنوان سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس صدی میں جو استعمار کے منصوبے ناکام ہوئے اس انقلاب کے ذریعے سے، اور یقینی طور پر استعمار کی سازش کا حصہ تھا کہ امام خمینی کے جانے کے بعد اس انقلاب کو دوبارہ سے ہائی جیک کرے یا اس کو نقصان پہنچائے، سبوتاج کرے، اس وصیت نے بہت سارے دروازوں کو بند کیا. اگر اس عنوان سے اس وصیت کی تو اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی.
صحیح. اچھا اب وصیت نامہ، جب امام خمینی کا وصیت نامے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جو امام خمینی کا وصیت نامہ ہے وہ کیا صرف اپنے خاندان والوں کے لیے، جیسا آپ نے قرآن کی آیت کا بھی حوالہ دیا ابھی، اس میں ظاہر سے پتہ ہے مال کے حوالے سے، جب مال کے حوالے سے تو ذاتی مال ہے، ذاتی مال کے حوالے سے اس کا مطلب خاندان کے لیے، یا وہ ایرانی قوم کے لیے کہ حکومت کس طرح چلانی ہے اور ہمیں کس طرح جو ہے نا وہ دیگر معاملات اپنے چلانے، یا وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے، اس کا مخاطب کون ہے اس وصیت نامے کا؟
امام خمینی نے اپنی اس وصیت کو دو حصوں میں لکھا ہے. ایک وصیت کا دباچہ کہہ لیں آپ، مقدمہ یا پیش لفظ جو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وصیت شروع ہوتی ہے اصل وصیت. جو دباچہ ہے اس کا یا پریفیس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً 20-22 صفحوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں امام نے اس وصیت کی اہمیت کے بارے میں کچھ بیان کیا، کچھ نکات اس میں بیان کیے، اور اس کے بعد اپنی اس وصیت کو شروع کیا ہے. اس دیباچے میں یا مقدمے میں یا پریفیس میں امام خمینی نے خود وضاحت سے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جس نقطے کی یاد دہانی کروانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میرا یہ سیاسی اور الہی وصیت نامہ صرف ایران کی قوم سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ میرا یہ الہی اور سیاسی وصیت نامہ تمام اسلامی قوموں اور دنیا کے ہر مذہب اور ملت کے مظلوموں کے لیے،
یعنی ہم سب کے لیے،
ہم سب کے لیے، چونکہ ہم سب اس انقلاب کو اون کرتے ہیں. ہم سب اس انقلاب کو، یعنی ہم سب سے مراد دنیا کا ہر غیرت مند انسان، ہر باشرف انسان، ہر دیندار انسان، ہر وہ انسان جو اپنے زمانے کے امام کا منتظر ہے، وہ اس انقلاب کو اون کرتا ہے، اسے اون کرنا چاہیے. کیونکہ یہ انقلاب، جیسے آپ نے اپنے مقدمے میں کہا، اسی انقلاب کی سمت پہلا قدم ہے انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے امام خمینی کا وصیت عام ہے، اور یقیناً کچھ چیزیں ظاہر ہے اس ملک کے حساب سے اس میں آئیں گی. جیسے وصیت نامے کا جب تذکرہ شاید ہوگا، اس کی جو فصلیں لکھی گئی ہیں یا اس کے اندر جو چیپٹرز ہیں، کچھ چیزوں کا تعلق ایران کے نظام سے ہوگا یقیناً. جیسے پارلیمنٹ سے متعلق امام نے وصیتیں کیں، فوج سے متعلق امام کی وصیت ہے، اسی طرح جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے وصیت ہے. یہ وہ وصیتیں جو مخصوص ہوں گی اس نظام سے، یعنی ایران کے جو حکومتی ڈھانچہ ہے، حکومتی نظام ہے. لیکن امام خمینی کی جو وصیت ہے، کچھ موضوعات، بلکہ شاید اگر ایک محتاط اندازے سے کہوں تو شاید 50% وصیت نامہ عمومی موضوعات سے تعلق رکھتا ہے، جس میں عام اقوام کو امام نے مخاطب کیا، کلیات کو بیان کیا، تمام دنیا کی اقوام جو اس وصیت سے لیسن لے کر اپنے لیے کچھ حاصل کر سکتے ہیں ان کو بیان کیا ہے.
صحیح. اچھا، وغیرہ وصیت نامے کا مطالعہ کریں تو اس میں امام خمینی نے جو جس حدیث سے شروع کیا، جہاں پہ آغاز کیا ہے، وہ حدیث ثقلین ہے. تو کیا وجہ ہے کہ امام خمینی نے حدیث ثقلین کا ہی سہارا لیا اپنی وصیت نامے کے آغاز کے لیے؟ اور آپ کو نہ صرف یہ کہ مطلب بجائے اس کے کوئی قرآنی آیت دیتے یا کوئی اور حدیث کرتے، امام خمینی نے اسی حدیث ثقلین کا ہی کیوں سہارا لیا ہے؟
اچھا سوال ہے، اور ظاہر ہے اس کا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ امام خمینی نے اس وجہ سے یہ سہارا لیا، اس کے لیے تو ظاہر ہے امام خمینی خود جواب دیں گے. لیکن جو اس سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، جیسے معمولاً کسی کی تقریر، کسی کی جو ہے وہ تحریر سے پڑھنے کے بعد نتائج لے جاتے ہیں کہ لکھنے والے کا شاید مد نظر یہ ہو اور اس کے نتائج یہ ہوں. دیکھیے، ہم عالم اسلام، یعنی جو رسول اللہ کا دین ہے، یہ آخری دین ہے. آخری دین کا مطلب یہ کہ اس نے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی ہدایت کر دی ہے. رسول اللہ کو خداوند عالم نے آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری ہادی بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، بعنوان نبوت بات کر رہا ہوں. لہٰذا اب جب رسول اللہ اس دنیا سے جائیں گے اور انسان نے قیامت تک رہنا ہے، تو کوئی نظام تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے اپنے بعد ایک نظام دیا، وہی نظام ہدایت کا، نجات کا نظام ہے، ٹھیک ہے. اسی نظام کے اندر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، حکومت کیسے ہونی ہے، حدود کیسے اجرا ہونی ہیں، معیشت کا کیا ہونا ہے، تعلیم کیسے، تربیت کیسے، یہ تمام چیزیں اس اسلام کے کلی نظام کے اندر موجود ہیں. اس کی ذمہ داری ظاہر ہے جو حاکم ہے، جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. رسول اللہ نے اپنے جاتے ہوئے کیا کیا تھا، اس حدیث کو بیان کیا تھا. یہ حدیث وہ ہے جو متواتر حدیث ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. امام خمینی نے اپنی وصیت میں اس حدیث کے بعد اس کا تذکرہ کیا کہ یہ حدیث متواتر حدیث میں سے، اہل سنت کے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. الفاظ میں کچھ جو ہے وہ کمی اور بیشی ہے بعض روایات کے اندر، لیکن بہرحال حدیث مستند معتبر ہے. اس کے اندر رسول اللہ نے کیا بیان کیا، انی تارکن فیکم الثقلین، دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ٹھیک، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و عترتی، اہل و بیتی، کتاب خدا اور میری عترت، میرے اہل بیت. اگر ان دونوں سے جڑے رہے، مَن تمسک تم بہما، اگر ان دونوں سے جڑے رہے کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، لن تزلوا بعدی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اس کے ساتھ ایک اہم نقطہ، ولن یفترقا، ان دونوں میں جدائی نہیں آنے والی، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ہیں. اچھا، یہ ساتھ کہاں تک ہیں، یہ بھی آگے حدیث میں بیان ہو گیا، ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض، دونوں میں کوئی جدائی نہیں آئے گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے سامنے آئیں گے، ٹھیک. پوری حدیث مکمل ہے، پورا اس کے اندر رسول اللہ نے ہمارے عقیدے کے مطابق امت کو پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے، رہنمائی کا. اب یہاں پر ہم ان چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شاید امام خمینی کے من نظر یہ چیز ہو. امام خمینی امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے یہ جو اس صدی کے اندر آ کے انقلاب برپا کیا، تبدیلی آئی، ہم نے جو ہے وہ استعمار استغبار کو شکست دی، 2500 سالہ شہنشاہیت کا جو ہے وہ رخ بدل دیا، اور اس کے بعد ہم اس اسلام کو احیاء کرنے میں کامیاب ہوئے، تو اس کے پیچھے طاقت کیا ہے، اس کو دیکھو. اس کے پیچھے طاقت وہی طاقت ہے جو رسول اللہ دے کر گئے تھے، قرآن، اور اہل بیت دونوں چیزیں, چونکہ ہمارے مکتب کے اندر یہ دونوں چیزیں یکجا ہیں, اسی لیے اس کی طاقت اپنی جگہ باقی ہے. اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ 2500 سالہ شہنشاہیت کے استبداد کو آن واحد میں ختم کر دیتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے قیام کرتے ہیں, مائیں خواتین جنہیں ضعیف سمجھا جاتا ہے, معاشرے کا ضعیف طبقہ خاتون کو کہا جاتا ہے, وہی خواتین اپنے دامن میں ایسے بچوں کو پرورش کرتی ہیں, اور ان بچوں کی پرورش کے بعد پھر یہ انقلاب رونما ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے جو تعلیم ہے وہ وہی ہے, قرآن اور اہل بیت یکجا ایک ساتھ. لہٰذا شاید امام خمینی کے مد نظر ایک چیز ہو, جب جس کو خود امام خمینی نے بیان بھی کیا, میں ان کے کچھ الفاظ کو آپ کے سامنے بیان بھی کر دوں. امام نے بیان کیا کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے, لوگوں کے درمیان ہے, یعنی قیامت تک کے لیے ہے اور لوگوں کے درمیان ہے. یہ جملہ اہم ہے. جب قرآن لوگوں کے درمیان ہے, رسول اللہ نے کہا کہ قرآن کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو جدا نہیں ہوگی اس سے, وہ کیا ہے؟ اہل بیت. لہذا جب قرآن تمہارے درمیان موجود ہے تو پھر یقیناً اطاعت رسول بھی قیامت تک ہوگی اور تمہارے درمیان ہوگی, اور ہونا چاہیے اس حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے, قرآن چونکہ ہے اور درمیان میں, تو پھر اطاعت رسول بھی ہے, دونوں الگ ہو ہی نہیں سکتے. رسول اللہ نے کہا نہیں ہوں گے الگ. کہاں تک الگ نہیں ہوں گے؟ حوض کوثر تک. لہذا جب ان میں جدائی نہیں ہے تو تم قرآن اگر اپنے درمیان دیکھ رہے ہو تو پھر تلاش کرو اطاعت کو, پھر اطاعت کے دروازے تک آؤ. ٹھیک, ایک اہم نقطہ امام خمینی نے اس کو بیان کیا. بس کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہے. دوسرا نقطہ خود امام نے اس کے اندر بیان کیا کہ دو امانتیں انسان کو آگے بڑھنے کے لیے, ایک علمی طور پر رہنما چاہیے ہوتا ہے جو اس کے جو ہے نظریات کو واضح کرے, علم دے, اور ایک عملی رہنما ہوتا ہے. قرآن علمی رہنما ہے, اہل بیت عملی رہنما ہے, مکمل پیکیج ہے. یعنی کسی بھی جگہ پر کوئی ڈاؤٹ فل چیز ہی نہیں رہی. اگر قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین ہے, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کجی ابہام ڈاؤٹ نہیں ہے, ہدایت ہے, ہدایت کا سورس ہے, تو اہل بیت عملی طور پر ایسی ہیں. لہذا تم نہ تحریر نہ کیا کہتے ہیں علمی طور پر اور نہ عملی طور پر پیچھے رہنے والے نہیں ہو اگر اہل بیت کا ساتھ لو. اس حدیث کو شاید امام خمینی رکھنے کی ایک وجہ یہ رہی ہو کہ دیکھو اس انقلاب سے اگر متاثر ہو رہے ہو, اس انقلاب کا اثر دیکھ رہے ہو, اس انقلاب کی طرح اپنے علاقوں میں بھی کوشش کرنے پر آمادہ ہو, تو یاد رکھنا بنیاد صحیح رکھنا, بنیاد اہل بیت اور قرآن ایک ساتھ.
بہت خوب. اچھا, اب اگر مسجد نامے میں کس امام خمینی کا دیکھتے ہیں تو یقیناً کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر امام خمینی خود فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو وہ میں چاہوں گا یہ کہ آپ اس کو امام خمینی کا جو جس پہ امام خمینی خود فخر کر رہے ہیں ان کو خلاصتاً بیان کریں, کن چیزوں پہ فخر کیا ہے امام خمینی؟
صحیح,
کیونکہ یہ اہم بات ہے ہمارے لیے.
جی بالکل اہم بات ہے. امام خمینی نے جو وصیت نامہ لکھا, ایک تفصیلی وصیت نامہ ہے. اچھا, ہم امام خمینی کی شخصیت سے واقف ہیں, اور امام خمینی نے ہمیشہ وحدت کی بات کی, امام خمینی نے ہمیشہ مسلمانوں کے اتحاد پر بات کی. امام خمینی نے جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہو, اور اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود امام خمینی نے اپنی اس وصیت نامے میں کچھ چیزوں کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے. میں پھر وہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, اصل ہدف یہی ہے کہ حقیقت تک رہنمائی کی جائے. ٹھیک ہے, ہم اتحاد ہے, اتفاق ہے, مگر جو ہدف ہے وہ حقیقت تک رہنمائی ہے. امام خمینی نے کم و بیش 7-8 چیزوں پہ فخر کیا ہے, تقریباً 7-8 چیزیں. اب یہ جو قابل فخر چیزیں وہ کیا ہیں, اس کو آ کر دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ. مثلاً امام خمینی کا پہلا فخر, کہ ہمیں فخر ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم مکتب اسلام کے پیروکار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی, اور رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں. یعنی رسول اللہ کے بعد جو سلسلہ ہدایت ہے اس کے اوپر ہم کاربند ہیں, اس پر چلنے والے ہیں. پہلا فخر امام خمینی نے اس چیز کے اوپر کیا. اس کے بعد امام خمینی نے ایک فخر کیا, وہ یہ کہ قرآن کریم, کہ جس کو مقبروں کی کتاب بنا دیا تھا, جس کو فقط مردوں کے لیے پڑھے جانے والی قرآن خانیوں کی کتاب بنا دیا گیا تھا, ہماری اس امت نے اس قرآن کریم کو اس محجوریت سے باہر نکالا اور اس کی تعلیمات پر مشتمل ایک حکومت کے لیے قیام کیا. کیونکہ قرآن کریم دستور عمل ہے, دستور حیات ہے. قرآن کے اندر ضابطۂ انسانیت, ضابطۂ اخلاق, ضابطۂ زندگی موجود ہے. قرآن آیا حکمرانی کے لیے, قرآن نے حکمرانی کرنی ہے, قرآن ہی کی حکومت ہوگی, قرآن ہی کے اصول ہوں گے. امام خمینی نے کہا کہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم نے اس کتاب کو جو مقبروں اور قرآن خانیوں کے حد تک محدود ہو گیا تھا, ہماری قوم نے کوشش کر کے اس کو باہر نکالا ہے. البتہ یہ 100% تو نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ 100% کب ہوگا؟ جب امام عصر کی حکومت قائم ہوگی. ظاہر امام خمینی بعنوان فقیہ بعنوان ایک نیابت عام میں نائب امام، جتنا انہوں نے تعلیمات کو اپنے اعتبار سے سمجھا، جو ایک فقیہ سمجھتا ہے اس اعتبار سے جو اپنی فرائض کو سمجھا اس کے مطابق کام کیا، تو یہ امام نے اس چیز پر فخر کیا. اس کے بعد امام خمینی نے جن چیزوں پہ فخر کیا، امام نے کہا کہ ہمارا فخر امام علی کے بعد کا نہج البلاغہ، جو قرآن کریم کے بعد ہدایت کی سب سے بڑی کتاب ہے، وہ امام علی علیہ السلام کی، اور ہمارا فخر ہے یہ کہ امام علی علیہ السلام کی وہ کتاب ہے. اس کے بعد امام خمینی جو ہے وہ فخر کرتے ہیں دعاؤں کے اوپر. یہ آپ کو ایک عجیب سا شاید نقطہ نظر آئے گا امام خمینی کی وصیتوں میں، کہ حتیٰ بعض دعاؤں کا امام خمینی بطور خاص تذکرہ کرتے ہیں. اور یہیں سے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یقیناً ایک پیغام ہے کہ یہ دعائیں پھر کوئی معمولی نہیں ہیں، ان دعاؤں کا اپنا ایک اثر ہے، ایک معنوی اثر بھی ہے اور شاید مادی اثر بھی ہو یقیناً ان چیزوں کا، کہ امام خمینی جیسی شخصیت آ کر بطور بعنوان فخر کچھ دعاؤں کا نام لے. مثال کے طور پہ امام خمینی نے اپنی جو وصیت میں نام لیا، کہا مناجات شعبانیہ ہمارے معصومین سے، ہمیں اس پہ فخر ہے. یعنی ایک طرح سے یہ ایک اوپن چیلنج ہے کہ دیکھو خداوند عالم سے گفتگو کا جو سلیقہ ہے، خداوند عالم سے گفتگو کا جو انداز ہے، یا جس کو امام خمینی نے ظاہراً اپنی وصیت نامے میں قرآن سائد کا نام دیا، قرآن نازل تو قرآن نازل ہوا، قرآن سائد جو نیچے سے اوپر جائے، یعنی وہ گفتگو جو خدا کی طرف جائے انسان سے، امام نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ مناجات شعبانیہ ہمارے معصومین علیہ السلام سے. آگے جا کے کہتے ہیں ہمیں فخر ہے کہ عالی مضامین پر مشتمل دعائے عرفہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی وہ ہمارے امام سے ہے. لہٰذا ان چیزوں کو امام خمینی نے بعنوان فخر بیان کیا. یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے بھی بہت سارے پیغامات موجود ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں تو امام خمینی نے جن چیزوں پر فخر کیا، آئمہ علیہ السلام کی دین اسلام کے لیے جو سربلندی ہے اس پر فخر کیا، سربلندی کے لیے جو کام ہے کاوش ہے اس پہ، اور آئمہ علیہ السلام کی ان کاوشوں میں جد و جہد، اذیت اور صعوبتیں برداشت کرنے اور حتیٰ اس راہ میں اپنی جان قربان کر دینے پر امام نے فخر کیا کہ ہمارے ائمہ وہ تھے کہ جنہوں نے دین اسلام کو سربلند کرنے کے لیے تمام زحمات برداشت کی، حتیٰ اپنی جانوں کو بھی اس راستے کے اندر جو ہے وہ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. اگلا جو فخر ہے، ایک دو چیز اور رہ گئی بس وہ بیان کر دوں، امام خمینی نے ایران کی ان خواتین پہ فخر کیا کہ جو اس پورے انقلاب کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ اور خود امام خمینی کے اپنے الفاظ کے مطابق بعض مقامات پر مردوں سے آگے جا کر کام کر رہی ہیں. بہت اہم بات ہے، یعنی خواتین کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے.
مطلب جو اسلام میں بظاہر اس سے پہلے امام خمینی سے پہلے بھی تھا اور آج بھی کسی حد تک نظریہ پایا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ گھروں کے اندر رہیں گے، وہ جی نہیں کر سکتی. امام خمینی کہہ رہے ہیں نہیں، فخر اس بات کا کہ وہ شانہ بشانہ،
بالکل یعنی فخر کا مقام ہے کہ خواتین شانہ بشانہ ہیں. حتیٰ بعض جگہوں پر جیسے نے کہا کہ امام نے کہا مردوں سے آگے جا کے کام کیا. اور آخری اس میں جو نقطہ ایڈ کر دوں فخر کے عنوان سے، انہوں نے کہا کہ یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ جو خدا اور اس کے رسول کا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے، یعنی جو امریکہ، اسرائیل اور جو بڑی طاقتیں وہ حقیقت میں خدا کے دشمن ہیں، تو ہمارا فخر یہ کہ ہم خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں دشمنی کے لیے رکھا.
اچھا یہ جو ہے نا وہ وائرس ٹائم ایسا بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، تو ہم چاہیں گے یہ کہ پروگرام کے جو ہم یہ والا حصہ ہے اس میں آخری سوال کر لیں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید سوالات جاری رکھیں گے. امام خمینی نے ایک جگہ پر جا کے تذکرہ کیا ہے نماز جمعہ کا، کہ نماز جمعہ جو ہے نا وہ اس کی بہت زیادہ تاکید کی، اور ساتھ میں عزاداری سید الشہداء کو بہت زیادہ اہمیت دی انقلاب کے حوالے سے. تو اس ان دونوں کی کیا وجہ تھی، نماز جمعہ کی اور عزاداری سید الشہداء کی؟
ٹھیک ہے، امام خمینی نے نماز جمعہ کو خداوند عالم کی عظیم عنایتوں میں سے ایک عنایت قرار دیا، یعنی خدا کی عظیم عنایتوں میں سے ایک عنایت. اور ظاہر ہے نماز جمعہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر ہر علاقے کے لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں، جو نماز جمعہ کا فلسفہ ہے ظاہر ہے. اسی لیے ہمارے یہاں نماز جمعہ کے احکام میں یہ ہے کہ ہر مسجد میں نماز جمعہ ہمارے یہاں مکتب میں نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اس کے لیے فاصلہ رکھا گیا، تین فرسخ کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ انسان اس کے مطابق مختلف علاقوں سے ایک جگہ جمع ہو. اسلام اس اجتماع کو بہت اہمیت دیتا ہے. انقلاب کے بعد اس نماز جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ انقلاب کے بعد پھر ہر شہر کا جو نماز جمعہ کا مقام تھا وہ ایک طرح سے سمجھیں گے آپ پبلک کا اور جو مسئولین کا تھا ایک میٹنگ پوائنٹ بن گیا. یعنی ہر جمعے کے دن جو مسئولین ہیں، جو ذمہ دار افراد ہیں، وہ آ رہے ہیں اپنی انقلاب کی ملک کی کارکردگی کو کچھ حد تک اس میں بیان کیا جا رہا ہے، جو مسائل ہیں انقلاب کی پیش رفت میں، انقلاب کو جو خطرات لاحق ہیں، اس سارے کے سارے اس جمعے کے اندر بیان ہو رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ آ کے سن رہے ہیں اور وہاں سے اپنی جو ہے وہ فکر کو روشن کر کے وہاں سے جا رہے ہیں. تو امام نے اس کو عنایت قرار دیا خداوند عالم کی, چونکہ لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ قرار پائی. اتحاد ہوا, مختلف جگہوں کے لوگ آ رہے ہیں, مختلف چھوٹے چھوٹے علاقوں کے لوگ آ کے جمع ہو رہے ہیں, اتحاد کی فضا پروان چڑھی. لہٰذا ظاہر اجتماع کو اسلام اہمیت دیتا ہے. آپ دیکھیے حج کی اہمیت ہے, نماز جماعت کی اہمیت ہے, آپ انفرادی نماز پڑھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں, وہ بھی قابل قبول ہے, لیکن اجتماعی نماز کے درجات بہت زیادہ ہیں. مجھے روایت ہے کہ اگر 10 نمازی ہو جائیں تو اس نماز کا ثواب پھر ملائکہ کہتے ہیں بارِ اللہ ہم نہیں لکھ پا رہے, یعنی اتنی اہمیت ہے. اور اسلام کے احکام میں اجتماع کو اہمیت ہے. تو یقیناً اس کے پیش نظر یہی ہے کہ اجتماع ہو جس کے اندر سب جمع ہوں اور وہاں مسائل بیان کیے جائیں. البتہ نماز جمعہ وہ کہ جہاں روزانہ کی گفتگو ہو, یعنی جو نماز جمعہ زندہ ہو, زندہ سے مراد یہ کہ حالات سے آپ کو آگاہ کرے, رہنمائی کرے, تقوی کی بات کرے, پرہیزگاری کی بات کرے, اس کے علاوہ موجودہ جو زندگی گزارنے کے اصول, طریقہ کار, دشمن, اس کی جانب سے خطرات, ان سب پہ بات کرے. تو یہ الحمدللہ وہاں پر نماز جمعہ ہے. اور اسی طرح سے عزاداری کو تو دیکھیے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام خمینی نے اپنے اس انقلاب کے پیچھے بارہا جس حقیقت کا اظہار کیا, کہا کہ ہمارا یہ انقلاب اس عزاداری کی مرہون منت ہے. مہرچ داریم از محرم داریم, مہرچ داریم از عاشورہ داریم, ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور عاشورے کا ہے. اور اس محرم اور عاشورے کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ محرم اور عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی یاد لے کر آتا ہے. امام حسین کی یاد یعنی ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار, امام حسین کی یاد یعنی امام حسین کا نعرہ ہے ہیات من الذلہ, امام حسین کی یاد یعنی اگر تم نے دو راستوں کے درمیان ہمیں مخیر کر دیا, اختیار دے دیا ذلت اور عزت کے ساتھ مرنا, تو ہم عزت کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیں گے. امام حسین کی یاد یعنی آزادی کی خاطر آگے بڑھنا, استقلال کی خاطر آگے بڑھنا, دین اسلام کی سربلندی کی بات کرنا, دین کے احیاء کی بات کرنا, ساری چیزیں. امام خمینی نے بہت تاکید کی آزاداری کے اوپر, بہت زیادہ تاکید کی ہے. انہوں نے اپنے وصیت نامے میں بھی کہا کہ میں تاکید کرتا ہوں کہ آزاداری سے غفلت نہ بڑھتے, آزاداری کو جتنا زیادہ ہو سکے اس کو اس کے رنگ کو زیادہ کرتے چلے جائیں. اور اسی لیے امام خمینی کے اپنا جو جہاں پر امام ہوتے تھے چماران, وہاں اکثر مناسبتوں پر آزاداری ہوتی تھی. اور آغائے کوثری ایک امام کے مشہور وہ تھے پڑھنے والے, مرثیہ خان, وہ آتے تھے امام خمینی مجلسیں اٹینڈ کرتے تھے ان کی. لیکن ساتھ ہی وصیت نامے میں امام نے آزاداری کو لنک کیا, انہوں نے کہا کہ اپنے ان نوحوں اور مرثیوں کے اندر موجودہ دور کی یزیدیت کو بھی برملا کریں, اپنے نوحوں اور مرثیوں کے اندر موجودہ دور کی یزیدیت کے خلاف کھڑے ہونے.
یعنی آزاداری پہلے بھی تھی, امام خمینی نے اس چیز کو اہمیت دے دی گئی, فرق نہیں تھا پہلے. ہاں
یعنی اچھا یہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ, کیونکہ بعض دفعہ ہمارے یہاں اسی چیز کو بنیاد بنا کر امام خمینی کی مخالفت بھی کی گئی ہے اور وہ صحیح نہیں ہے. اس کو اس طرح سے بیان کرنا چاہیے میرے خیال میں کہ امام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ امام حسین کی یاد کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ موجودہ دور کی بات کریں. امام حسین کے زمانے میں جو ظلم یزید نے کیا, اس یزید ابن زیاد اور شمر کا ترجمہ, اس کا نام لینا چھوڑ دیں اور فقط اسرائیل امریکہ کی بات کریں, کہیں بھی یہ بات نہیں ہے. اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی عزاداری. اور کربلا کی عزاداری کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ وہ کبھی بھی پرانی نہیں لگتی. ہم اور آپ بھی ہر سال محرم مناتے ہیں, کسی سال آپ کے ذہن میں خیال گزرا ہو کہ پچھلے سال میں بہت رویا تھا اس سال نہیں روؤں گا, کبھی نہیں گزرتا ہے خیال. آپ جب محرم آتا ہے, جب مجلس میں بیٹھتے ہیں, آپ کو اور ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ ابھی پہلی بار یہ مصائب سن رہے ہیں. خدا نے اس کربلا کو زندہ رکھا ہے, تو اس کربلا کو امام حسین کی یاد کو تو کوئی بھی پیچھے نہیں لے جا سکتا. امام خمینی نے فقط یہ بات کی کہ اس یاد کے ساتھ کچھ اور بھی جڑا ہوا ہے. اب میں اس کو اپنی تعبیر میں بیان کروں وہ کیا جڑا ہوا ہے. وہ امام حسین کا بیعت کا جواب ہے, مثلی لا یبایو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی کربلا کی ابتدا یہ جواب ہے. امام نے پہلے ہی راستہ بنایا, یہ نہیں کہا میں بیعت نہیں کر رہا, کہا مجھ جیسا نہیں کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو امام خمینی نے کہا کہ عزاداری سے غفلت نہ کریں, لیکن اس کے اندر اپنے زمانے کو لے کے لازمی چلیں, اپنے زمانے کے یزید کو پہچانیں, اپنے زمانے کے شمر کو پہچانیں, اور اپنے زمانے کے اس حریت پسند اس رہنما کو پہچانیں کہ جو آپ کے زمانے میں استقبال کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور استقبال اس سے ڈرتا ہے, اس کو چیلنج کرتا ہے.
سر بہت مزہ آ رہا ہے گفتگو میں. امام خمینی کی وصیت پر ظاہر سی بات ہے ایام بھی ہیں تو اور جو ہے نا لطف دے رہے ہیں, لیکن چونکہ وقت کا جو ہے نا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام کا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو ہے نا وہ اس کو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام, آپ نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی وصیت کے حوالے سے پروگرام ملاحظہ کیا. انشاءاللہ پروگرام کے اس حصے میں جن موضوعات پہ گفتگو کر لی, اس کے بعد انشاءاللہ اگلے موضوع کو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.